أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. صلاة بركاته. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کو ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں اور اسی کی ذیل میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آج انشاءاللہ چند اہم نکات اہل بیت اطہار کی احادیث، ان کے فرامین اس صورت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، تاکہ یہ جو توفیق امام حسین کی قربانی کے صدقے میں ہمیں ملی ہے اور ہر سال ملتی ہے، یہ توفیق کو اگر کوئی تصور کرنا چاہے تو اس طرح تصور کر سکتا ہے کہ ہر سال غافلوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، جو سو گئے ہو ان کو بیدار کرنے کے لیے ہر سال زہرا کا لال تشریف لاتا ہے، یاد دلانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ بات دو طرفہ ہے. ایک طرف اگر تیار ہی نہ ہو تو پھر آنے والا آئے گا اور اپنی دعوت دے کر، اپنا بیداری کا پیغام دے کر چلا جائے گا، لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی. سخت غلط فہمی کا شکار کر دیے گئے ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس عزا میں آنے کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے. بس ایسا نہیں، امام حسین کی مجلس عزا کا اگر جیسا حق بنتا ہے، جو بیان کرنے کا حق ہے وہ بیان کیا جائے، اور جس اپنی اصلاح کی نیت سے اور دین کو سمجھنے کی نیت سے اور کربلا کو سمجھنے کی نیت سے جس طرح سننے کا حق بنتا ہے اس طرح سننے کا حق ادا کیا جائے، تو امام کا یہ ذکر، امام کے یہ مسائل، یہ فقط آخرت میں عزت کا باعث نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے. آج اگر دنیا میں بطور ایک قوم ہم اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر ہونا چاہیے، جس مقام پر قرآن بتاتا ہے مومن، جس مقام پر مومن کو ہونا چاہیے، آج اگر اس مقام پر ہم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جو قرآن نے بتایا، جو اہل بیت اطہار نے بتایا، ہم سنتے تو ہیں لیکن جس طرح سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے. موضوع ہمارا آپ کے ذہنوں میں رہے، قرآن، کربلا اور ہم. تو گزشتہ دو دنوں میں خلاصتاً عرض کروں، ہم نے کوشش کی آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ جس کا نام قرآن ہے اور جس کا نام کربلا ہے یہ آپس میں بڑی مضبوط رشتے میں جڑے ہوئے. گویا قرآن نے تقاضا کیا, حکم دیا اس زمانے کے حالات کے مطابق, اور جو وارث قرآن تھا اس نے کر دکھایا جو قرآن چاہتا تھا. تو جس کو سمجھنا سمجھ میں نہ آ رہی ہو, جس کے ذہن میں کوئی شک ڈال دیا گیا ہو, تردد ڈال دیا گیا ہو, خدشات ڈال دیے گئے ہوں کہ کربلا کیا تقاضا کرتی ہے اور کربلا کیوں برپا کی گئی تھی, تو اس کے لیے سب سے بہترین اور قابل اعتماد راستہ اللہ کی کتاب خود. اللہ کی کتاب کی طرف میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے اہل بیت اطہار کے کچھ فرامین ایک اور چیز کے بارے میں کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے نہ اس کے لیے قرآن فائدہ مند ہے نہ اس کے لیے اہل بیت فائدہ مند. جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اور اس چیز کا نام ہے عقل. اس چیز کا نام کیا ہے؟ عقل. عقل کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ویسے قرآن کریم کا انشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوں گے, اور اگر نہیں کیا تو کر کے دیکھیے, قرآن مجید بھرا پڑا ہے. بیسیوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بات کرتا ہے انسان کے ساتھ تو آخر میں کہتا ہے کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی خدا بھی اپنی آیات سے انسان کے اندر جس چیز کو مخاطب کرتا ہے وہ عقل ہے. لہذا اگر کوئی انسان ہو لیکن اس کی عقل صحیح طرح کام نہ کرتی ہو, وہ جیسے بعض افراد ہوتے ہیں ان کے مثلا دماغ صحیح طرح سے شروع سے کام نہیں کرتے, مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے, تو ایسے افراد کے اوپر سے اللہ کے احکام کا قلم بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یہ قلم اسی کے نامہ اعمال پر چلتا ہے جس کی عقل ٹھیک ہے. البتہ جس کی عقل ٹھیک ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ افراد ہیں, توجہ فرما رہے ہیں آپ, ایک وہ افراد ہیں کہ جن کو عقل کا استعمال فقط دنیا کے کاموں کے لیے یاد آتا ہے. دین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے, جب بات سنتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں تو عقل کی طرف جانے کا نہیں سوچتے, چپ کر کے بھیڑ بکری کی طرح قبول کر لیتے. ایک یہ گروہ دنیا میں عقل استعمال کرتا ہے, بڑی باریکیاں نکالتا ہے, بڑی پلاننگز کرتا ہے, میں نے یوں پڑھنا ہے, یہ بننا ہے, میں نے یہ اچیومنٹس کرنی ہے زندگی میں, بہت پلاننگ کرتا ہے. دین کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کرتا. دنیا میں کہتا ہے میں آج اس مقام پہ کھڑا ہوں, آج میں مثلا سائیکل پہ ہوں, میں اگلا میرا سٹیپ موٹر سائیکل ہے, اس کے بعد میرا سٹیپ جو ہے وہ گاڑی ہے, اس کے بعد میرا سٹیپ پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن دین کے بارے میں ایسے سٹیپس کے بارے میں نہیں سوچتا. آج میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں مجھے پہنچنا چاہیے, کہاں مجھے میرا اللہ میرے امام مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتا. اور جب پلاننگ نہیں کرتا تو باقاعدہ سے وقت بھی نہیں دیتا. جہاں جس کام کی ترقی کو اہمیت دیتا ہے اس کام کے لیے باقاعدہ وقت دیتا ہے. دین کے لیے باقاعدہ وقت نہیں دیا جاتا. ہر انسان, میں بھی آپ بھی, اپنی اپنی زندگی کو دیکھے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں یہ دنیا کی عارضی زندگی جس کے خاتمے کا کچھ پتہ نہیں کب ہو جائے گا, اس کی پلاننگ کا وزن زیادہ ہے یا دین میں اپنے درجے کو اللہ کے ہاں بلند کرنے میں پلاننگ اور سنجیدگی کا وزن زیادہ ہے. یہ بھی عقل سے پتہ چلتا. لہذا ہمارے آئمہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا محاسبہ اللہ نے نہیں کر. والوزن یومئذن الحق، قرآن کہتا ہے اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق. جھوٹے ہیں وہ لوگ، جھوٹے ہیں وہ لوگ کا ان پر عنوان کوئی سا بھی لگا دیا گیا ہو، ان کو لقب کوئی سا بھی دیکھ دیا گیا ہو، جو اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم تو بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا گواہ اللہ کی کتاب ہے، اسے پتہ ہے جو پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ میرا حساب ہونا ہے. ہاں بغیر حساب کی چیز ہے، جو جنت میں چلا جائے اسے اللہ کہتا ہے یرزقون فیہا بغیر حساب. جب جنت میں چلے جائیں گے پھر بے حساب ملے گا ان کو. اللہ کی ہاں کوئی چیز بے حساب نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے دیکھیں گے ہم اس کا حساب بھی نہیں کر پائیں. تو سب سے پہلے جو چیز اہم ہے دین کو سمجھنے کے لیے وہ ہے عقل. جتنے مومنین مومنات میری آواز کو سن رہے ہیں، یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا ویسے آواز پہنچ رہی ہے، میری ان باتوں کو غور سے سنیے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دین کے بارے میں اپنی روش کو، اپنے رویے کو عاقلانہ کریں، نہ غیر عاقلانہ. اور بڑا سادہ طریقہ ہے، کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو بھی میں کیسے، میں مجلس میں تو آیا بیٹھا ہوں، میں یہ تو کرتا ہوں، میں وہ تو کرتا ہوں، اور کیسے عاقلانہ؟ تو اگر دنیا کو جو جس طرح سوچا جاتا ہے اس کے ساتھ دین کے بارے میں سوچنے کو کمپیئر کریں آپ، آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا فاصلہ کتنا زیادہ ہے. وہاں رہنا زیادہ ہے، وہاں کے لیے وقت کم ہے، یہاں رہنا کم ہے، یہاں کے لیے وقت زیادہ ہے. درست خلاف تعلیمات قرآن اہل بیت. آگے چلنے سے پہلے میں یہ نقطہ عرض کر دوں کہ جتنی باتیں میں کروں گا ان میں سے کسی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو. جس کا نام دین اسلام ہے، جو قرآن نے بتایا ہے اور اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ جو اسلام کی شکل ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس اسلام میں اللہ مومن کو، مسلم کو دنیا میں بھی سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی سب سے باعزت دیکھنا چاہتا ہے. رسول اللہ کا لایا ہوا اسلام دنیا میں ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ تو نے خطا کی، تو نے کوتاہی کی اگر تو کسی بھی معاملے میں کسی غیر کا محتاج بن گیا. تجھے ہر زندگی کے شعبے میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. تیرا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا، تیرا ہاتھ لینے والا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج جو مغرب کا اور ہمارا مسئلہ ہے، زیادہ تر ہمارا ہاتھ لینے والا ہے، مانگنے والا، اور ان کا ہاتھ دینے والا، تو ہم کس منہ سے اس دین کی انہیں تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو اپنا نظام تعلیم ایسا ہے جس میں جا جا کر ہمارے بچے بعض اوقات خدا اور رسول اور اپنے آئمہ سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھ سے تو کئی لوگ آ کر کہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے، ان کے ایک مومن ہیں، بہت متدین انسان ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی، کہ وہ جن کو پرواہ ہے، انہوں نے مجھے اپنے بچوں کے، اپنے ایک بچہ جو ابھی او لیولز کر رہا ہے، اس نے اپنے والد سے جو سوال کیے دین کے بارے میں انہوں نے مجھے اس کی لسٹ بھیجی ہے. او لیولز کی سطح کا بچہ, اس کے دماغ میں اس کے کسی ٹیچر کی شکل میں کوئی ابلیس گھسا ہوا ہے, اور وہ ابلیس اسے قرآن کی آیات کے بارے میں اعتراض, دین کی بنیادوں کے بارے میں اعتراض, اللہ کی ذات کے بارے میں اعتراض مسلسل ڈالتا جا رہا ہے, جواب نہیں دیتا اس کو. اور کہتا کیا ہے کہ اللہ خود نہیں کہتا, عقل سے سوچو. اسے مسئلہ بتاتا ہے, مسئلے کی حل کی طرف گائیڈنس نہیں کرتا. کتنے, اور خاص طور پر جو وہ ادارے کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت ذرا ہائی لیول کے سمجھے جاتے ہیں, وہاں پہ یہ بے دینی پھیلانے کا مرض اور بھی زیادہ ہے. اور جو اس کے بارے میں پرواہ نہیں کر رہے, توجہ فرمائیں, انہوں نے کل انہی بچوں نے کہ جن کو اس دنیا کی دلدل میں ماں باپ نے اس طرح دھکیلا کہ وہ بے دین ہو کر رہ گئے, قیامت جب آئے گی اور اللہ ان سے سوال کرے گا بتاؤ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہوا تھا, تو وہ سب سے پہلی شکایت اپنے انہی ماں باپ کی کریں گے کہ اے اللہ, یہ اتنے دنیا پرست تھے, نام تو لیتے تھے اللہ کا, نام تو لیتے تھے تیرے رسول کا, نام تو لیتے تھے آئمہ کا, لیکن اس دنیا پرستی کی دلدل میں دھکیلنے والا یہی باپ ہے, یہی ماں ہے. یہ سوال ہونا ہے کہ جو آپ قرآن میں, جو قرآن پڑھنے والے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا, اسی لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ پکڑ کے حق نہ مانگے مجھ سے, پکڑ کے خدا کی بارگاہ میں یہ نہ کہے کہ اس نے دنیا میں میرا بیڑا غرق کیا ہے, تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کیا. توجہ فرما, عقل سے سوچنے کا مقام. شیعہ مذہب عیسائی مذہب نہیں ہے, حضرت عیسیٰ نے تکلیفیں اٹھائی, عیسائی کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے. سبحان اللہ, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ کو کوئی خاص دشمنی تھی کہ وہ مارے کھائے صحیح بات کرنے کے لیے, حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے وہ مارے کھائیں, سارے ظلم و ستم برداشت کریں, اور ان کی قوم کے بعد میں آنے والے جو ان کا دل چاہے دنیا میں چرتے پھر رہے ہیں ان کی بخشش ہو جائے حضرت عیسیٰ کے مار کھانے کی وجہ سے. بعض لوگوں نے یہ غلط عقیدہ امپورٹ کر لیا ادھر بھی تشیع میں. برا کام کر رہے کوئی کہتا ہے مت کر, کہتا ہے نہیں مولا کے صدقے بخشش ہو جائے. سبحان اللہ, یہ کون سا مولا کا صدقہ بھائی؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقل. جو انسان کو, ہو سکتا ہے انسان کے پاس عقل ہو لیکن ایک جگہ یوز کرتا ہے دوسری جگہ استعمال ہی نہیں کر رہا. جب استعمال ہی نہیں کر رہا, جب وہاں عقل چلائی نہیں ہے, تو اس کی باریکیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. جب تک دین کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو صرف نعرے مارنے سے اور واہ واہ کرنے سے کسی کو جنت نہیں مل سکتی. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب وہ قوم کرے گی جو اللہ کی کتاب پڑھتی ہوگی. جو قوم اللہ کی کتاب سے دور ہے اس کی سزا یہ بنتی ہے, اس کو جو کچھ کہا جائے وہ واہ واہ کر کے قبول کرے. میں نے سزا کا لفظ یوز کیا اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہوا, خدا نے اشارے اپنی کتاب میں کیے ہوئے کہ جو راستہ میں نے دکھایا ہے ہدایت کا, جو ادھر آنا نہ چاہے, جو لفٹ نہ کروائے اس راستے کو, پھر اس کو میں سپرد کر دیتا ہوں کہ جو جن کے مرضی ہاتھوں میں جا کر کھیلتا رہے. اور قرآن نے گزشتہ اقوام کے یہ قصے بیان کی کہ جنہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی تھی, بعد میں دین کو تحریف کر کے بتا کر پیسے کھانے والے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے اس زمانے میں مدینہ کے یہودی. نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کا نبی تشریف لایا مدینہ میں, ہجرت کر کے انتظار کر رہے تھے, کافروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کرتے ہو, جب وہ آخری نبی آئے گا جس کے ہم منتظر ہیں, ہم تم سے سارے بدلے لیں گے, تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا. یہودی یہ کہا کرتے تھے کفار مکہ کو. تاریخ قرآن نے بتایا ہوا, اشارہ کیا, اور تاریخ میں واضح طور پر ان کے اقوال ملتے ہیں جب مدینہ کے یہودیوں کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا اس علاقے کے یہودیوں کا کسی بے دین کے ساتھ، کافر کے ساتھ، اسے کیا دھمکی دیتے تھے؟ ہم کسی کے انتظار میں، جب وہ آئے گا اس مدینے سے تمہیں نکال دے گا کافروں کو. اور آپ جانتے ہیں جب وہ آنے والا آیا، جو کہتے تھے نا وہ تمہیں نکال دے گا، وہ خود نکلے، اور جنہیں کہتے تھے تمہیں نکال دے گا وہ انصار رسول بن جائے. آپ کو معلوم ہے جن کافروں کو یہ یہودی دھمکیاں دیتے تھے، وہ انہوں نے ویلکم کیا رسول اللہ کو مدینہ میں، انہوں نے مکہ جا کر رسول اللہ کو دعوت دی، فرمایا کہ ہم اپنی جان و مال سے بڑھ کر آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے. یہ کام تو یہودیوں کو کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے ساتھ سوچ نہیں ملتی تھی، رسول اللہ کے ساتھ ڈفرینسز تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو تحریف کر کے کیا کر لیا تھا. کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، اور سارے جہان کی کرپشن پر بھی اجارہ انہی کا تھا، سود کھانے میں وہ سب سے آگے تھے، باقی کرپشن کرنے میں وہ سب سے آگے تھے، جنت کے بھی اکیلے ساری کی ساری رائٹس اپنے لیے محفوظ سمجھتے، قرآن نے بتایا. رسول اللہ تو انہوں نے کہا نہیں جنت تمہارے عمل سے ملے گی، خلاف ہو گئے، دشمن بن گئے، کہا جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ رسول نہیں ہے، یہ کوئی دھوکے باز ہے. یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے، کئی سو سال سے بیٹھے ہوئے تھے یہاں. یہ یہودی چند نسلیں پہلے یہاں مدینہ کے نہیں تھے، یہ کہیں اور سے آئے تھے. آئے اسی لیے تھے اس سرزمین کو ڈھونڈتے ہوئے کہ اس سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آئے گا اور ہم اسے ویلکم کریں گے. یہ قرآن کی بتائی ہوئی عبرتیں. جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ رسول پر نشاور ہو گئے، اور جو دھمکیاں دیتے تھے وہ رسول کے دشمن بن گئے. ایک سل بات پڑھیے منگوا رہے ہیں. حق کے مجلس مظلوم کربلا یہ ہے، قربانی حق کے لیے دی گئی، تو کم سے کم حق جو میری اور آپ کی گردن پر اس مجلس میں آنے کا ہے کہ میں یہاں پر آؤں صرف حق بتانے کی نیت سے، اور آپ یہاں پر آئیں صرف حق کی تلاش کی نیت سے. نہ دیکھیں بولنے والا بولتا کس طرح سے ہے، نہ دیکھیں ممبر پر اچھلتا ہے یا نہیں اچھلتا، نہ دیکھیں سریلا ہے یا سریلا نہیں ہے، صرف دیکھیں حق بیان کرتا ہے یا حق بیان نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کی زبان صحیح کام نہیں کرتی تھی. فرعون نے اپنی قوم کو خراب کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی تھی، یہ جو اللہ کا نبی ہے، یہ جو کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کو اور مجھے کمپیئر تو کرو. وہاں ایک دلیل اس نے یہ دی تھی کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ مجھے بتاؤ میں جو تمہارا بادشاہ ہوں، یہ سارا پانی میرے کنٹرول میں ہے، ملک مصر میرا ہے، میں بہتر ہوں. اسپیچ کر رہا تھا، قوم سے خطاب فرما رہا تھا، جمع کر کے ان، قرآن کہتا ہے فحشر فنادا، اس نے سب کو جمع کیا اور پھر بلند آواز سے کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اپنی قوم سے کہتا ہے انا خیر، میں بہتر ہوں، ام ھذا الذی ھو مہین، یا یہ جو تمہارے سامنے گھٹیا کھڑا ہے یہ بہتر ہے. گھٹیا کیوں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ کے کپڑے فرعون کے مقابلے کے لیے، کپڑوں کے عاشقوں کے لیے پیغام کہ حق پہچاننے کے لیے کپڑے معیار نہیں ہوتے، ورنہ فرعون کی قوم کی. انہوں نے کہا آپ کی سوٹنگ کہاں اور یہ موسیٰ کی کہاں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی جاہ و جلال کہاں اور اس کا کوئی شان و شوکت نہیں، اس کے آگے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، آپ کے اتنے لشکر. پھر کیا کہتا ہے ولا یکاد یبین، اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا جو ڈھنگ سے بات بھی نہیں اپنی صحیح طرح کر سکتا. کیوں اللہ نے قرآن میں یہ بات، قرآن میں جو اللہ نے بات رکھی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے انسان کی ہدایت اور گمراہی سے. کہ حق کی تلاش میں رہنا، یہ معیار رکھنا، تو جس کی تلاش میں ہو خدا تمہیں وہ دے بھی دے گا، اور اگر باقی میک اپس کی تلاش میں رہے تو پھر میک اپ بھی ملے گی، حق بھی ملے گا، پھر باقی ساری چیزیں مل جائیں گی. جسے حق کہتے ہیں خدا کی بارگاہ سے وہ عطا نہیں ہوگی. سب سے پہلے دیکھیے ہماری جو مکتب اہل بیت کی سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے الکافی. الکافی جہاں سے آغاز ہوتا ہے، پہلا حصہ اصول کافی کہلواتا ہے، اس کا آغاز جس کتاب سے کیا گیا ہے، اصول کافی کے اندر کئی کتابیں، آغاز جو کیا ہے شیخ کلینی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے یہ سرمایہ چھوڑا ہمارے لیے، زحمت کی، پتہ نہیں کتنے سفر کیے، کہاں کہاں گئے. آج کا زمانہ نہیں تھا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کا فون نمبر ڈھونڈ کے واٹس ایپ کر دوں یا مثلا شیئر کر دوں کہ یہ بندہ مجھے چاہیے، اس بندے سے مجھے رابطہ کرنا ہے، جیسے بچے گھومنے کے آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر. ایسا نہیں تھا، سفر کرنے پڑتے اور رابطے کا ذریعہ نہیں تھا. انہوں نے جو پہلی کتاب رکھی ہے اس کا نام رکھا ہے کتاب العقل والجہل. ایک جہل ہوتا ہے علم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، ایک جہل جو ہوتا ہے وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ علم کے مقابلے میں. عالم جاہل، ایک اس سے خطرناک جہل جو عقل کے مقابلے میں ہوتا ہے. اس جہل کا شکار عالم بھی ہو جاتے ہیں. لہذا کیا فرمایا، کیا اس کتاب کا نام رکھا؟ کتاب العقل والجہل. یعنی جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ جاہل، عقل کے مقابلے والی جہالت. اس کی میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نصاب میں ہونی چاہیے، لیکن سکول ہوگا تو نصاب ہوگا، کوئی ضرورت ہی نہیں. جن چیزوں کو پڑھنے کی اہمیت ہے ان کے سکول بھی بہت سارے ہیں، ان کی ٹیوشنز بھی ہیں، ان کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نہیں، کیونکہ اس کی امپورٹنس اتنی. اور اس کی امپورٹنس کچھ لوگوں نے خیانت کی، آرام سے آ کے جنت کی ٹکٹیں پکڑا دی، آرام سے آ کے کہہ دیا تم تو پکے بخشے ہو، ناراض نہیں ہو نا مجھ سے، ٹھیک ہے. توجہ فرمائیں، پہلی حدیث جو میں نے کتاب العقل والجہل کی پہلی حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے. توجہ سے سنیے گا، لما خلق اللہ العقل، اسے ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں سے بھی اصول کافی اٹھائے، پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی، کتاب العقل والجہل. جب اللہ نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، تو اس کو قوت گویائی دی. اس کی تفصیلات بہت ساری بن سکتی ہے، صرف جو لب لباب سمجھنے والا ہے، وقت کم ہے ظاہر ہے، سمجھیے گا. جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی. ثم قال له اقبل فاقبل، پھر اللہ نے اس کی آزمائش کی، اس نے کہا میری طرف منہ کر، اس نے فوراً اللہ کی طرف منہ کر لیا. ثم قال له ادبر فادبر، پھر خدا نے کہا پشت کر میری طرف، منہ دوسری طرف کر لیا، اس نے پشت کر، یعنی گویا اللہ نے اس حدیث کا طریقہ سے بتایا جا رہا ہے، چیک کیا اس میں، اس میں صلاحیت ہے اللہ کی بات سننے اور ماننے کی یا نہیں، پشت کی. پھر اللہ نے فرمایا، توجہ فرمائے، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی ایسی جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہو، میں نے کوئی مخلوق ایسی خلق نہیں کی اس کائنات میں جو مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہو. آگے کیا فرمایا، یہ توجہ کی جگہ، اما آگاہ ہو جا، عقل سے اللہ فرما، آگاہ ہو جا، انی ایاک آمر، میں صرف تجھے ہی حکم دوں گا، یعنی جہاں تو ہوگی وہی میرا حکم ہوگا، جہاں تو نہیں ہوگی وہاں کس کو حکم دوں گا، وہاں تو بھیڑ بکریاں ہوں گی، وہاں تو ڈھول ڈنگر ہوں گے، جہاں تو ہوگی تجھے حکم دوں گا. وَإِيَّاكَ أَنْهَى، اور صرف تجھے ہی روکوں گا، کرنے کا حکم بھی کسی کام کا تجھے ہی دوں گا اور رکنے کا حکم بھی تجھے ہی دوں گا. وَإِيَّاكَ أُعَاقِب، اور سزا بھی صرف تجھے ہی دوں گا جب تو نہیں مانے گی میری بات. یہ اہل بیت اتھار کا سمجھانے کا انداز ہے، آسانی سمجھ آتی. جب تو بات نہیں مانے گی، یعنی جس کے اندر تو ہوگی، جب وہ بات نہیں مانے گا، جو تو کہہ رہی ہوگی اس کو، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اپنی خواہش کو آگے لے آئے گا اور میری نافرمانی کرے گا، اپنے نفس کی بات مانے گا، یا نفس کو جو مثلا گائیڈ کرتا ہے، ابلیس جو اس کو وسوسہ کرتا ہے، اس کی بات مانے گا. ایاک اعاقب، تیرا ہی معاقبہ کروں گا. و ایاک اثیب، اور ثواب بھی صرف تجھے ہی دوں گا، اپنا اجر اور اپنی نعمتیں بھی صرف تجھے دوں گا. حدیث نمبر دو، یہ حدیث مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. میں عربی نہیں پڑھتا، دیر نہ ہو. جب آدم زمین پہ اترے، یہ تمثیل ہے، تمثیل یعنی مثال والی زبان ہے، سٹوری والی زبان ہے، تاکہ آسان ہو جائے مطلب. مولا فرماتے ہیں کہ جب آدم زمین پر آ گئے تو جبرائیل نازل ہوئے آدم کے پاس اور آدم سے کہتے ہیں، اے آدم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو تین چیزوں میں سے ایک کا اختیار دوں، ایک چن لیں تین چیزوں میں سے. توجہ فرما رہے ہیں، کون کون سی چیزیں؟ فرمایا آدم کہ تین چیزیں، دو نہیں، ایک چیز آپ نے لے لی، باقی دو چیزیں آپ کو واپس کر دیں. ایک ہے دین، اچھی طرح توجہ فرما، دوسری ہے حیا، اور تیسری ہے عقل. دین، حیا اور عقل، ان تینوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیں. آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، آدم نے فرمایا مجھے عقل دے. جبرائیل نے فرمایا ٹھیک ہے، اور دین اور حیا سے کہا کہ چلو میرے ساتھ واپس. دونوں نے جانے سے انکار کر دیا. جبرائیل نے سوال کیا کیوں نہیں چلتے، تو ان دونوں نے کہا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، تم نے وہی رہنا ہے جہاں پہ عقل نہیں، جہاں عقل نہ ہو وہاں نہ دین ہوگا نہ حیا ہو. یہ جو اپنے آپ کو ایتھیس کہتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، ایتھیس حضرات سے معذرت کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل مند، اصل میں عقل مند نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا، اصل میں یہ عقل مند نہیں ہے. اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند، یہ عقل مند نہیں ہے. بہرحال دین اور حیا نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہی رہیں گے عقل کے پاس، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تم نے وہی رہنا ہے جہاں پہ عقل رہے گی، جہاں عقل نہ ہو وہاں تم دونوں نے بھی نہیں رہنا. میں نے عرض کیا کہ عقل کی اہمیت دیکھیے، قرآن اللہ کی کتاب بھری پڑی. میں اس سے بڑھ کے کیا عرض کروں کہ قرآن کریم، جب قرآن کریم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ جب اپنے بندوں کی نشانیاں بتاتا ہے قرآن میں، عباد الرحمن، تو وہاں پر نشانیاں بتاتے 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 ایک آیت میں کیا فرماتا ہے، میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اپنے رب کی آیات سے بھی نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، عقل استعمال کرتے. مومن بے عقل نہیں ہوتا، مومن عقل کو استعمال کرتا ہے. مومن کا رویہ دین کے بارے میں بھینس اور گائے اور بکری اور بھیڑ والا نہیں ہوتا، مومن باریک بین ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا آواز کتنی مزیدار ہے، وہ دیکھتا ہے بات صحیح ہے یا غلط ہے. جو آواز پہ گرتا ہے اسے حق نہیں ملتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا نخواستہ جو ہمارے شعراء کرام ہیں مثلاً یا مدعی اہل بیت کرتے ہیں صحیح خلوص نیت سے اور واقعاً اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کی رضا کے لیے, اور غلط باتیں نہیں کرتے, ان کی قدموں کی خاک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ بعض اوقات شعرا ایسی باتیں کرتے ہیں جو صریحاً خلاف قرآن ہوتی, کیونکہ اس نے خود کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں, کبھی قرآن پڑھا. اور یہیں پہ میں درخواست کروں گا, میں درخواست کروں گا, مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑی قیمتی, بڑی اہم جگہ ہے, بڑی قربانی دی گئی ہے اس جگہ کے پیچھے. توجہ فرما رہے, جو چاہتا ہے یہاں پر آ کر بیٹھے, چاہے شاعر کی شکل میں, چاہے قصیدہ خوان کی شکل میں, منقبت خوان کی شکل میں, اپنے کلام کو ایک دفعہ اللہ کی کتاب پر پیش کر لے. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, ہمیں تو اہل بیت نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا نام لے کر بھی تمہیں کوئی بات کرے تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کر لے. تو ہمیں اہل بیت نے یہ دستور دیا کہ ہمارے نام سے بھی دھوکہ مت کھانا, دیکھنا خدا کی کتاب سے بات ٹکراؤ نہ رکھتی ہو تو پھر باقی سب تو نیچے آتے ہیں. باقی کسی کا کلام کیوں قبول کیا جائے بغیر یہ دیکھے کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا. اس کے بعد پھر انسان اس کو اپنے دماغ میں جگہ دے, اس کو اپنے دماغ میں آنے دے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور حدیث سن لیجیے, یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. سلیمان الدیلمی, یہ کتاب العقل والجہل کی حدیث نمبر 8 ہے, اس کے آغاز میں بالکل حدیث نمبر 8 ہے. سلیمان الدیلمی کہتا ہے, اپنے والد سے نقل کرتا ہے کہ اس کے والد نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں, اور کہا کہ فلان من عبادت ہی و دین ہی و فضل ہی, فلان شخص کیا دین ہے, کیا عبادت ہے, کیا بافضیلت ہے. امام نے سوال کیا اس کی عقل کا بتاؤ مجھے, اس کی عقل. آئمہ نے تو چوٹیں کھائی ہوئی ہیں بے عقلوں سے, مولا علی نے صفین میں کن سے کھائی ہے چوٹ. تو اگر اور کسی بھی امام نے چوٹ نہ کھائی ہوتی بے عقلوں سے, جو دین کے بارے میں عقل کا مظاہرہ نہیں کرتے, دین کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے, روح دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اگر صرف ایک امام علی نے ہی چوٹ کھائی ہوتی تب بھی کافی تھا, ہمارے تو سب آئمہ نے کھائی. اور اگر ہمارا رویہ بھی عقلانہ نہیں ہوگا تو ہم بھی اپنے امام کو چوٹ ہی دے رہے ہیں, ہم بھی ہمارے اعمال سے بھی, دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, ہمارے رویے سے بھی ہمارے امام کے دل کو ٹھیس پہنچے گی, خوشی نہیں پہنچے گی. امام نے جیسے اس نے کہا بڑا دین ہے اس کا, بڑی فضیلت ہے, بڑی عبادت ہے, امام نے پوچھا اس کی کیف عقل, اس کی عقل کیسی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تو صرف اس کو عبادتیں کرتا دیکھتا ہوں اور فلان, اور جب دیکھتا ہوں کسی نہ کسی دینی حالت میں ہوتا ہے. تو امام نے جواب میں فرمایا ان الثواب علی قدر العقل, یاد رکھ کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب کم یا زیادہ انسان کو اس کی عقل کے مطابق ملتا ہے. یعنی بے عقل کی دو رکعت نماز فرق ہے اس کا اجر عاقل کی دو رکعت نماز سے. اور میں ساری روایتیں پڑھ نہیں سکتا, آئمہ فرماتے ہیں عاقل کی نیند جاہل کی بیداری اور عبادت سے افضل ہے, اس لیے کہ جو دین کا دشمن ہے وہ عاقل سے ڈرتا ہے سوئے ہوئے سے بھی, کیوں, جب جاگے گا میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا. اور بے وقوف دیندار تو اس کا ہتھیار ہوتا ہے, اسے یوز کرتا ہے صحیح دین والوں کے خلاف. جس طرح لشکر شام نے بے عقل دینداروں کو استعمال کیا اس کے خلاف جس سے بڑی عقل تھی نہیں, جس سے بڑا دین کا وارث تھا ہی کوئی نہیں, جس سے بڑا قرآن کا وارث تھا ہی کوئی نہیں, اس کے خلاف استعمال کیا بے عقلوں کو کس نے, بے دینوں نے, مکاروں نے. آج بھی ایسا ہی, آج بھی شیعہ قوم لڑ رہی آپس میں, ٹھیک ہے. اگر میں دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر دوں, بالآخر دونوں سے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے, ایک کا رویہ عاقلانہ ہے, ایک کا رویہ بے عقلی والا ہے. جس کا رویہ عاقلانہ ہے جان لے کے صحیح کر رہا ہے, اور جس کا رویہ دین کے بارے میں دین جہاں سے لیا ہے بے عقلی والے رویے سے لیا ہے تو سمجھ لے کہ غلط کر رہے ہیں. اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو اپنے اندر جھانکے, نہ یہ کہے کہ جو میں نے میرے ذہن میں آ گیا وہ تو حرف آخر ہے باقی سب غلط. اس کو کبھی ہدایت نہیں دی. یہ اللہ نے کفار کی روش اور نشانی بتائی ہے قرآن اپنے نبی کو فرمایا, اے نبی فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. یہ جو لوگ ہیں نا ان کی روش کیا ہے, یہ جس کو جھٹلا چکے ہیں پہلے یہ اب اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ بڑے ڈھیٹ لوگ, ان کو اپنی انا پیاری ہے. جو حق پرست ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو جب حق نظر آتا ہے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں حق کے آگے تسلیم. لیکن جو ڈھیٹ انا پرست ہوتا ہے, انا پرست ڈھیٹ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اتنے بندوں کے سامنے میں نے اتنی دھواں دار تقریریں کی تھی, اب میں کہوں میں نے غلط کیا تھا میرے ہاتھ پلے تو کچھ رہے گا ہی نہیں, لہٰذا اپنی عاقبت خراب کر لیتا. عمر ابن سعد کی طرح لوگوں کے سامنے اپنی جو شخصیت ہے اسے خراب نہیں ہونے. توجہ فرما رہے ہیں. امام نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے, اس نے کہا عقل کا مجھے نہیں پتا. امام نے اسے کہا یاد رکھ ثواب عقل کے مطابق ملتا ہے, جتنی مقدار میں عقل ہے اتنی ہی مقدار میں ثواب ہے ہر عمل. پھر امام نے اسے فرمایا تجھے مثال دیتا ہوں, اس مثال کو سمجھے گا. بے عقل دیندار کیسے ہو, بے عقل یعنی بے معرفت, عقل سے معرفت ملتی, بے معرفت دیندار کیسے. امام نے فرمایا میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں, بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد گزرا ہے, بڑا بہت بڑا عابد تھا, ایک جزیرے پہ رہا کرتا تھا, جزیرہ بھی بڑا سرسبز و شاداب, پانی بہترین, سبزہ بہترین, یعنی ہر چیز وہاں پر اگتی تھی. ایک دن ایک فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا, اس نے جب لفظ میرے اپنے کیونکہ پھر عربی میں نہیں پڑھ رہا تو لفظوں میں تھوڑا رہا تو بدل, اس کا بات ہوئی. ایک فرشتہ وہاں سے گزرا, اس نے جب اس کی عبادت دیکھی تو امپریس ہو گئی. اس نے امپریس ہو کے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں سوال کیا, یا اللہ اس عابد کا اجر تو مجھے دکھائیے, اتنا بڑا عبادت گزار. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اس کا اجر بتایا تو فرشتے کو کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوئی اس کی اجر کو دیکھ کر, بہت تھوڑا تھا. جو اس کی شکل نظر آ رہی تھی اس کی عبادتوں کی وہ تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے ڈھیر لگے ہوں گے. جب اللہ نے بتایا تو فرشتے کو لگا کہ استقل لہو, روایت کے لفظ ہے, اس کو بہت تھوڑا لگا. تو اللہ نے کہا کہ تو ایسا کر اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا علامہ مثلا, یہ لفظ میرے ہیں ٹھیک ہے, یہ کتنا بڑا کام کر. تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اس آدمی کے پاس چلا گیا, سلام دعا کی. اس نے کہا تو کون ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی عبادت کا بڑا چرچا سنا ہے, تو آپ کی عبادت کا شورا سنا ہے, تو میں نے کہا میں بھی ایک عبادت گزار ہوں, تو میں نے کہا کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو پھر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ جس جگہ میں آپ رہ رہے ہیں جس جزیرے پر, کیا زبردست جگہ ہے, کتنی اچھی جگہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ جگہ کتنی زبردست ہے اور عبادت کے لیے کتنا اچھا ماحول ہے اس کا. تو وہ جو عابد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس جگہ میں ایک کمی ہے, ایک عیب. فرشتے نے کہا وہ عیب کیا ہے, اب معرفت دیکھی اس کی. کہتا ہے کہ نا ہمارے رب کے پاس چارپایا کوئی نہیں ہے, بڑا افسوس کی بات ہے. ہمارا جو رب ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کے پاس چارپایا کوئی, ڈھور ڈنگر کوئی نہیں ہے, بھینس گائے کوئی نہیں ہے, بھیڑ بکری کوئی نہیں ہے. البتہ اس میں لفظ اور استعمال کیا ہے, بہیما کہتے ہیں یہ چارپائیوں کو, بھیڑ گائے بکری اونٹ. لیس لربنا بہیما, ہمارے رب کا چارپایا کوئی نہیں ہے. فلو کان لہ حمار رعیناہ فی ھذا الموضع, اگر کاش ہمارے رب کے پاس کوئی گدا ہوتا تو ہم اس گدے کو یا چرایا کرتے, یہ سبزی ضائع ہونی ساری. اس کی معرفت کے مطابق اللہ کے پاس گدا ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو اس کے پاس بھی ہوتا. اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گدا ہوتا تو ہم یہاں پہ اس کو چرایا کرتے ہیں, جو سبزہ ضائع ہو, یعنی اللہ کو کوئی پتہ نہیں سبزہ ضائع ہو رہا ہے اور اللہ گدا نہیں بھیج رہا, اللہ کے پاس گدا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے فرشتے کی طرف وحی کی, इसको मैं इसकी अकल के मुताबिक ही अजर भी दूंगा। जितनी इसकी अप्रोच है, इसको इतना ही नहीं पता कि दुनिया के सारे गधों का खालिक और मालिक मैं हूं, और दुनिया के सारे बहाइम का खालिक और मालिक मैं हूं। ये कह रहा है काश हमारे रब का कोई गधा होता तो ये सब्जा यहाँ पे ये चारा जाया ना हो रहा होता। बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत होती है। वैसे पढ़े लिखे होंगे, अगर उनकी डिग्रियां देखो फ्रेम हुई हुई तो बंदा वैसे ही बेहोश होने लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ा है, लेकिन जब दीन के बारे में सवाल करेंगे बंदे का दिल करता है गोली खा के खुदकुशी कर लो। इतना लो लेवल का सवाल करेंगे दीन के बारे में कि बंदा कहता है कहीं भाग जाए यहां से और सवाल का जवाब ना, क्योंकि हम तो मुबतला हैं। जाहिर है कि सबका एहतराम है जाहिर तौर पर, लेकिन चूंकि ये बयान की जगह है जहां पर मैं बैठा हूं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं दीन के बारे में। तो दुआएं मांगते हैं ना, या अल्लाह जवार पंचतन पाक में हमें जगह दे, तो जवार पंचतन पाक अकल इस्तेमाल दीन के बारे में अकल के इस्तेमाल के बाद तो उम्मीद हो सकती है, जानवरों वाली रविश से, बेअकलों वाली दीन के बारे में रविश से कम अज कम जवार पंचतन पाक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक आखिरी रिवायत, वक्त तमाम है, 12वीं रिवायत है ऐसी किताब की, और आज की गुफ्तगू को मैं इसी पर ख़त्म करूँगा। हशाम इब्न अल-हकम बहुत ही मशहूर सहाबी है, ये कहता है कि قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر موسى بن جعفر علیہ السلام, मुझे अबुल हसन, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, अबुल हसन हमारे कई आइम्मा की कुनियत है, उनमें से एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। इनसे ये रिवायत नकल कर रहा है कि मैंने इमाम से कहा कि इमाम ने मुझसे कहा कि ए हशाम इन अल्लाह तबारक व तआला बशर अहलल अक्ल वल फहम फी किताब। ए हशाम, अल्लाह ने अहले अक्ल को और अहले फहम को अपनी किताब में जन्नत की खुशखबरी दी। फिर इमाम ने आयत कुरान की तिलावत फरमाई कि जो सूरह जुमर, सूरह जुमर की 18वीं आयत, अब तक 17 और 18 को मिला के बनती, क्या फरमाता है अल्लाह तबारक वताला, फबशर इबाद, तो खुशखबरी सुना दीजिए मेरे बंदों को। किन बंदों को? الذين يستمعون القول, ये फार्मूला जो इस आयत में है और कहीं अप्लाई हो ना हो, मजालिस में जिनको किस को सुनना है किसको नहीं सुनना वहां जरूर अप्लाई करें। इसको आपकी आखिरत डिपेंड करती है, ये दुनिया की 30 40 50 साल की जिंदगी नहीं, आपकी सारी की सारी अबदी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। गैर आकलाना रवैया कबूल नहीं है, खुदा ने इतमाम हुज्जत कर दिया, अहले बैत अथार ने इतमाम हुज्जत कर दिया, ये इमाम बता रहे हैं। आपको पता कितने साल गुजारे हैं इस इमाम ने कैद खाने में? मौजूद थे शिया उस वक्त, बगदाद में भी मौजूद थे, लेकिन नहीं, इमाम को साल हा साल एक जिंदान से दूसरा जिंदान तीसरा जिंदान बदले जाते थे कैद खाने। ये फरमा रहे कि अल्लाह ने अहले अक्ल और फहम बशारत दी, खुशखबरी दी अपनी किताब में, और क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है फबशर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी दे दीजिए। किन बंदों को? अल्लदीन यस्तमिउन अल-कौल, वो लोग जो कौल को, बात को बड़ी तवज्जो के साथ गौर से सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं? फयत्तबिउन अहसना, जो सुनते हैं, जो कुछ सुनते हैं उसके पीछे चलनी पड़ती, जो उन बातों में से, सुनी हुई बातों में से अहसन, सबसे बेहतरीन बात हो उसको फॉलो करते हैं, उसे अपना लेते हैं, अपनी रविश बनाते हैं, जो कुछ सुनते हैं चलनी पड़ते हैं। उलाइकल्लदीन हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है। वउलाइकहुम उलुल अलबाब, अल्लाह गवाही दे रहा है जिनकी ये रविश है ये साहिबान अक्ल। ये नहीं है कि और अपनी पसंद के मेयारात बनाए। इस आयत पर बात मजीद बाकी है, इंशाल्लाह कल इसको जारी रखेंगे। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। کائنات کے سب سے عظیم اہل عقل اور اہل فہم کا قافلہ آج کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا. ان کے لیے خوشخبری ہے قرآن. میں نے کل عرض کیا تھا اللہ کی کتاب نے متقین کی صفات بتائی تو وہ صفات جتنی کربلا والوں میں پائی جاتی ہیں مشکل ہے ڈھونڈنا کہیں اور. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان ہے ان کا. دوسری طرف والے دنیا کا دھوکہ کھا کر کچھ لالچ میں آ کر عہدوں اور تنخواہوں کی اور کچھ جان کے خوف سے آگئے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے, لیکن جو امام حسین کے ساتھ تھے, جو بیچ میں ملاوٹ والے تھے, خدا نے چھانٹ دیے راستے میں. خالص لوگ اہل عقل و اہل فہم پہنچے کہ جتنی بھی دنیا چمک کر سامنے آ جائے یا جتنی بھی دنیا گرج کر سامنے آ جائے اور دھمکیاں دینے لگے, وہ عقل اور فہم کی بات مانتے ہیں, اپنے امام کی بات مانتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھنے والے, ویقیمون الصلاۃ, جو مرضی ہو جائے نمازوں کو قائم کرنے والے, ومما رزقناہم ينفقون, اور تیسری صفت کیا بتائی اللہ نے کہ یہ بندے وہ ہیں کہ جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے جب وقت آ جائے خدا کے راستے میں خرچ کر دیں. آپ بتائیے کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں اور وہاں جو عمل سے تفسیر لکھی گئی قرآن کی, نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ اس تفسیر میں کوئی تحریف کر سکتا ہے, نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے. مما رزقناہم ينفقون, رزق صرف مال نہیں ہوتا, رزق اولاد بھی ہوتی ہے, رزق اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, رزق اپنے قریبی ترین دوست بھی ہوتے ہیں, رزق اپنا 18 سال کا جوان بیٹا بھی ہوتا ہے, رزق اپنا بھائی بھی ہوتا ہے. جتنی رزق کی شکلیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب امام کو ملی تھی, سب امام نے اور کربلا والوں نے اپنے امام کی اقتدا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, آج یہ قافلہ کربلا پہنچا. جناب حر کا تذکرہ میں کل کروں گا. حر جو احکامات اس کو ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق امام کے ساتھ ساتھ کہتا ہے مجھے حکم ملا ہے, میں نے آپ کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. تو چلتے چلتے ایک جگہ پر امام کا رہوار رک جاتا ہے. امام سوال کرتے ہیں یہ کون سا مقام ہے, جواب ملتا ہے اس جگہ کا نام نینوا ہے. امام سوال کرتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, امام تلاش کر رہے ہیں, اصل نام سننا چاہتے ہیں. فرمایا کوئی اور نام بتاؤ, کسی نے کہا اس جگہ کا نام قف ہے. فرمایا کوئی اور نام بتاؤ, کسی نے کہا اس جگہ کو شط فرات بھی کہا جاتا ہے. امام نے فرمایا نہیں کوئی اور نام بتاؤ, تو ایک کہنے والے نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. امام نے کربلا کا نام سنا تو زبان اتھر سے جملہ نکلا, اعوذ باللہ من کرب و بلا, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں کرب و بلا کے ساتھ. اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا ہا ہنا محط رحالنا, اے میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ آئے ہو, یہی وہ سرزمین ہے جو ہماری منزل تھی, یہی پر ہماری سواریاں رکیں گی, یہی پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. وہا ہنا مسفق دماءنا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے خون بہائے جائیں گے. ومقام قبورنا, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا میں. امام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی. سواریوں سے اتر آئے, بس وقت تمام ہو چکا, فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. تصور میں آتا ہے کہ جب ابھی امام حسین کا ذکر نہیں کرتا, اس شہزادی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس کا بڑا احترام تھا, جس کے 18 بھائی تھے. جب مدینہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ زیارت کے لیے جاتی تھی تو چاروں طرف سے بھائیوں نے گھیرا ہوتا تھا کہ کسی نامحرم کی نگاہ بی بی کے قد پر نہ پڑ جائے. وہ بی بی بھی ساتھ آئی ہے بھائی کے کربلا میں.
پس انسان کا تصور کہتا ہے کہ جب بی بی محمل سے اترنے لگی ہوگی تو کہیں سے عباس آئے ہوں گے، کہیں سے اکبر آئے ہوں گے، کہیں سے خود حسین آئے ہوں گے، اور آ کر بی بی کو، اس 18 بھائیوں کی بہن کو، اس علی کی محترم بیٹی کو اس محمل سے نیچے اتارا ہوگا۔ لیکن عزاداروں، تھوڑا سا وقت نہ گزرا تھا کہ عصر عاشور آئی، اور عصر عاشور کے بعد پھر 11ویں کا دن آیا۔ ایک دفعہ حکم صادر کیا گیا کہ اسیروں کو اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے کچھ لعین آگے بڑھے، غیرت ہاشمی نے جوش مارا، علی کی بیٹی کی غیرت نے جوش مارا، اور ان لعینوں کو خطاب کر کے کہتی ہیں، سبد اللہ وجوہکم نحن بنات المصطفیٰ، خدا تمہارے چہروں کو سیاہ کرے، خبردار ہمارے قریب مت آنا، تمہیں نہیں معلوم ہم مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا۔ دو بہنیں ہیں، ایک ام کلثوم ہے، ایک بی بی زینب ہے، باری باری سب کو اونٹوں پر سوار کرا رہی ہیں، سب کو سوار کرا دیا۔ عزاداروں، آخر میں جناب زینب نے بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کروا دیا۔ اب جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو ایک دفعہ بی بی نے دائیں بائیں طرف نگاہ کی، اور مقتل کے لفظ یہ ہیں، قد توجہت الی شط الفرات، ایک دفعہ بی بی کا رخ فرات کے کنارے کی طرف ہو گیا، جہاں شاید عباس آرام فرما رہے تھے۔ فرمایا، عباس، اپنے بھائی کو پکارا، عباس، او میرے پردے کا محافظ، آج جب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا ہے تو کیا وقت ہے کہ میں عباس کو پکارتی ہوں اور میرا عباس مجھے جواب نہیں دیتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔